أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق اللہ العلی العظیم. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مائدہ کی ایک آیت کی تلاوت کری. اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے. یا ایہا الذین آمنو, اے ایمان والوں, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. وجاہدو فی سبیل اللہ, اس کے راستے میں جہاد کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پانے والے ہو. میرے بزرگوں اور دوستوں, میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کری, اس آیت میں رب العالمین تین چیزوں کا حکم دے رہا ہے اور پھر اس کا نتیجہ بھی بتایا جا رہا ہے. پہلا حکم کیا ہوا؟ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. دوسری بات, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو, کوئی ذریعہ تلاش کرو. تیسرا حکم ہوا, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور اس کے راستے میں جہاد کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پانے والے ہو جاؤ. آخر میں تین جو حکم دیے ہیں اس کے بعد اس کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے. جب انسان یہ تینوں کام کر لے گا تو وہ فلاح پانے والوں میں ہوگا, یعنی جنہیں اللہ رب العالمین کامیابی اور کامرانی نصیب فرماتا ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت کا یہ عقیدہ رہا ہے, ہر نبی کا, ہر امت کا یہ عقیدہ کہ انبیاء کرام اور اولیاء کاملین کا وسیلہ رب تبارک و تعالی تک رسائی کے لیے جائز ہے. یعنی ہم اللہ رب العالمین تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ پکڑنا پڑے گا. وسیلے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں ایک ذریعہ, کسی چیز کا کوئی ذریعہ ہو. کوئی شخص جتنا بلندی پر جانا چاہے گا اس کو اتنے مضبوط ذریعے کی, مضبوط وسیلے کی ضرورت ہے. میں وہاں سے یہاں تک آیا, یہاں اسٹیج ہے, ہم دو یا تین سیڑھیاں چڑھ کر اسٹیج پر آ گئے. اگر کوئی شخص اس سے زیادہ اوپر جانا چاہتا ہے, اس سے مضبوط زینے کا وسیلہ چاہیے, اور اوپر جائے گا ایک لفٹ کا وسیلہ چاہیے, اور اوپر جائے گا ایک راکٹ کا وسیلہ چاہیے. جتنا اوپر انسان جانا چاہے گا اس کو اتنے مضبوط وسیلے کی ضرورت ہے. تو یہاں ہم کسی دنیاوی بلندی کی طرف نہیں جا رہے, رب تبارک و تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنی ہے. تو اللہ رب العالمین تک جب رسائی حاصل کرنی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس کے انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ جائز ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ انبیاء اور اولیاء اور بلکہ ان کے تبرکات کا وسیلہ بھی جائز ہے. جب ہم قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ ارشاد فرما رہا ہے, اور اس میں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے, تاکید کی جا رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیں وسیلہ مانگنا سکھایا. جب آدم علیہ السلام جنت سے باہر تشریف لائے ایک بھول کی وجہ سے, تو اب رونے لگے, گڑ گڑانے لگے, رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے, گریہ زاری کرنے لگے. پھر آپ نے ایک دعا فرمائی, اور دعا کیا فرمائی کہ اے اللہ, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کہ تو میری مغفرت فرما. حضرت آدم علیہ السلام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا تو رب العالمین نے فرمایا, اے آدم, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتے ہو؟ صاحب روح البیان تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا, آدم تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتے ہو؟ کہا, مولا جب تو نے میرے جسم میں روح پھونکی, میں نے جب سر اٹھایا تو عرش پر میں نے جگہ جگہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ دیکھا. میں سمجھ گیا یقیناً یہ تیرا کوئی محبوب ہے جس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام رکھا, جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے, تو اسی لیے ان کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں تاکہ تو میری مغفرت فرما. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرمائی. تو وسیلہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ اگر رب العالمین تک رسائی حاصل کرنی ہو, اس سے مغفرت چاہنی ہو, اس سے توبہ چاہنی ہو, تو اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بارگاہ میں وسیلہ بنا لو. اور پچھلی امتوں کا یہ طریقہ رہا کہ جب وہ جنگ کے اندر جاتے, کفار سے جنگ کرتے, وہ اہل کتاب دعا کرتے, یا اللہ ہم ان کفار سے جنگ کر رہے ہیں, نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں اس جنگ میں کامیابی نصیب فرما. وہ کون سی امتیں تھیں؟ اہل کتاب. اہل کتاب آپ جانتے ہیں جن انبیاء پر کتابیں نازل ہوئیں یا جن پر صحیفے نازل ہوئے, ان کی امتیں اہل کتاب کہلاتی ہیں. تو ان کے نبیوں نے ان کو یہی تعلیم دی, جب تم جہاد پر جاؤ کلمہ پڑھ رہے, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, لیکن وسیلہ مانگ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کے انبیاء نے بتایا. تو جب وہ جہاد کے لیے جاتے, اے مولا ہمیں نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل کامیابی نصیب فرما. جب وہ دعا کرتے اللہ رب العالمین ان کو فتح و نصرت سے نوازتا. پتا چلا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنا لے, رب العالمین ان کو کامیابی عطا کر سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم خلیل اللہ کی امت اگر میرے آقا کو وسیلہ بنا لے, رب العالمین ان کو کامیابی نصیب فرمائے گا. تو ہم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں, جب ہم اپنے آقا کو وسیلہ بنا لیں تو ہمیں کیوں ناکامی ہوگی؟ یقیناً. اللہ اکبر. یقیناً اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں ہر میدان میں کامیابی نصیب فرمائے گا. ہم سب کا اس پر یہ عقیدہ ہے اور یہ ایمان ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت کا یہی عقیدہ رہا کہ اللہ رب العالمین تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس کے انبیاء اولیاء کو وسیلہ بنا لو. صرف ابن تیمیہ اس امت کا پہلا شخص ہے جس نے وسیلے سے انکار کیا, اور پھر اس نے اس کا پرچار شروع کیا. اس کے ماننے والے آج تک اسی چیز کو رٹ رہے ہیں جگہ جگہ, خصوصاً بر صغیر کے اندر, کہ وسیلہ جائز نہیں ہے, رب العالمین سے جو کچھ مانگنا ہے براہ راست مانگو. ابن تیمیہ پہلا شخص ہے, جبکہ یہ سراسر قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف ہے. علماء کیا فرماتے ہیں, نہ صرف انبیاء اولیاء کو وسیلہ بناؤ بلکہ ان کے تبرکات کا وسیلہ بھی جائز. بنی اسرائیل کو حکم ہوتا جب تم جہاد پر جاؤ تابوت سکینہ کو اپنے آگے رکھو, تابوت سکینہ کو وسیلہ بنا لو, اس کے صدقے دعا کرو, رب العالمین کامیابی نصیب فرمائے گا. مفسرین کرام لکھتے ہیں جب تابوت سکینہ جنگ میں ان کے ساتھ ہوتا تھا رب العالمین اس قوم کو فتح و نصرت سے نوازتی تھی. تابوت سکینہ کیا تھا؟ جس میں انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے تبرکات تھے. کسی نبی کو ساتھ لے کر نہیں جا رہے تھے, رب العالمین سے براہ راست دعا نہیں مانگ رہے تھے, بلکہ اس تابوت سکینہ کو انبیاء اولیاء کے تبرکات کو ساتھ رکھ کر اس کے وسیلے سے دعا کرتے, رب العالمین ان کو کامیابی نصیب فرماتے. تو پتہ چلا جب ان کے تبرکات میں یہ برکت ہے تو ان انبیاء کرام کے نام میں یا ان کی شخصیت میں کتنی برکت ہے. تو پتہ چلا کہ انبیاء کرام اولیاء کاملین کے تبرکات کا وسیلہ بھی جائز ہے. سورہ یوسف کے اندر فرمایا رب العالمین جل جلالہ وامن والہ نے, طویل واقعہ ہے میں مختصر سے عرض کروں گا, جب سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے والد سے بچھڑ گئے, بھائیوں نے کنویں میں دھکیل دیا, جب وہاں سے نکلے مصر کے بازاروں میں غلاموں کی طرح فروخت ہوئے. پھر ایک وقت وہ آیا اللہ رب العالمین نے ان کو وہ عروج عطا فرمایا کہ وہ مصر کے بادشاہ بن گئے. جب اس شہر کے بادشاہ بنے, ادھر دوسرے شہر میں جہاں آپ کے والد اور بھائی رہا کرتے تھے وہاں پر قحط پڑ گیا. لوگوں نے کہا کہ وہاں چلو, مصر کا جو بادشاہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام, چلو ان کے پاس چلتے ہیں, سنا ہے وہ لوگوں کو غلہ تقسیم کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں قحط ہے لیکن وہ بڑے نیک بادشاہ ہیں, وہ لوگوں کو جن کے ملکوں میں قحط ہے ان کو غلہ تقسیم کر رہے ہیں. لوگ چلے, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اس ملک میں پہنچ گئے. جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ ان کو پہچان گئے اپنے بھائیوں کو. واقعہ طویل ہے, حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بعد میں ملاقات ہوئی اپنے والد کی خیریت پوچھی. جب وہ واپس اپنے ملک جانے لگے اپنے والد کی خیریت پوچھی تو انہوں نے کیا کہا کہ اے یوسف, وہ آپ کے غم میں اتنا روئے کہ ان کی ظاہری بینائی چلے گئی, ظاہری بینائی سے محروم ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے, قرآن کہتا ہے, اپنا کرتا اتار کر دیا, اپنی قمیض, اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا, لے جاؤ میری قمیض, میرے والد کی آنکھوں پر ڈالو, اللہ رب العالمین ان کی روشنی واپس پلٹا دے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ دعا کرتے, رب العالمین بینائی لوٹانے والا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام جو کہ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں, اس وقت دعا نہیں فرمائی بلکہ لوگوں کو یہ بتایا کہ میری قمیض لے جاؤ. اپنے بھائیوں کو یہ بتایا کہ اس قمیض کو والد صاحب کی آنکھوں پر ڈال دو, اللہ رب العالمین ان کی بینائی کو واپس لوٹا دے گا. وہ قمیض کیا تھی؟ کیا کوئی ولی تھی؟ کیا کوئی نبی تھی؟ نبی نہیں تھی, لیکن نبی ایک نبی کے جسم سے مس ہو چکی تھی. وہ قمیض جس کو نبی سے نسبت ہو گئی, رب العالمین نے اس کے اندر وہ کمال پیدا کر دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر جب وہ قمیض پڑی, رب العالمین نے ان کی بینائی واپس لوٹا دی. اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا, لے جاؤ میری قمیض میرے والد کی آنکھوں پر ڈال دو. پتہ چلا انبیاء کرام علیہم الصلات والسلام کا وسیلہ بھی جائز ہے, ان کے تبرکات کا وسیلہ بھی جائز. رب العالمین نے اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو یہ شان عطا کری. اب منکرین کے دو گروہ ہیں. ایک گروہ کیا کہتا ہے کہ وسیلہ عباد مطلقاً حرام ہے, کسی بھی بندے کا وسیلہ جائز ہی نہیں. نمازوں کو وسیلہ بناؤ, روزوں کو وسیلہ بناؤ, زکات و حج کو وسیلہ بناؤ, صدقات و خیرات کو وسیلہ بناؤ, جو نیک عمل کرو گے اس کو وسیلہ بناؤ. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین جو وسیلہ بنانے کا حکم دے رہا ہے وہ اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانے کا حکم دے رہا ہے. وسیلہ عباد مطلقاً حرام ہے. دوسرا گروہ کیا کہتا ہے کہ نہیں, وسیلہ عباد جائز ہے لیکن زندہ نبیوں ولیوں کا وسیلہ جائز ہے, وصال یافتہ کا جائز نہیں ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, ان آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری اس میں اللہ رب العالمین نے زندہ نبی کے وسیلے کا بھی ذکر کیا, وصال یافتہ نبی کے تبرکات کا بھی کے وسیلے کا بھی ذکر فرما دیا. تابوت سکینہ کے اندر ان انبیاء کرام کے تبرکات تھے جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے, اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنا کرتا بھیجا خود بھیجا, حیات تھے اس وقت. تو پتہ چلا زندہ نبی کا وسیلہ بھی جائز ہے اور وصال یافتہ نبی کا وسیلہ بھی جائز ہے. اور واضح طور پر بیان کر دوں کہ معراج کی رات رب العالمین نے لوگوں کو نماز کا تحفہ دیا تو دو نبیوں کے وسیلے سے دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 نمازیں لے کر آئے تو کیا ہوا, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. اب بتاؤ موسیٰ علیہ السلام اس وقت حیات تھے یا وصال یافتہ تھے؟ وصال ہو گیا تھا نا. حضور فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا, قصیب احمر کی طرف سے گزرا, دیکھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات, بعدد وصال بھی حیات ہیں. اس سے نبی کی قبر کے اندر حیات کا پتہ چلتا ہے. لیکن یہ پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے, ظاہری طور پر پردہ فرما چکے تھے, وصال فرما چکے تھے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لائے کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام نے روک لیا. بار بار روک رہے ہیں, بار بار روک رہے ہیں. کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روک رہے ہیں اور نمازوں کو کم کراتے چلے جا رہے ہیں. 50 کی 5 نمازیں رہ گئیں, ایک زندہ نبی اور ایک وصال یافتہ نبی, دونوں کو وہاں پر جمع کر دیا جب نماز کا تحفہ عطا کرنا ہوا. تو آج جو ہمیں نماز کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے صرف نماز کو وسیلہ بناؤ, ارے یہ نماز بھی دو نبیوں کے وسیلے سے ملی ہے, ایک زندہ نبی کے وسیلے سے, ایک وصال یافتہ نبی کے وسیلے سے. اب جو وصال یافتہ نبی کا وسیلہ نہیں مانتے ان کو چاہیے پوری 50 نمازیں پڑھیں, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو پردہ فرما چکے تھے, وصال فرما چکے تھے. یہاں رب العالمین نے دونوں نبیوں کو جمع کر دیا. تو ہمارا عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ زندہ نبی زندہ ہو یا وصال یافتہ ہو یا ان کے تبرکات ہوں, تینوں طرح ان کا وسیلہ جائز ہے اللہ رب العالمین تک رسائی حاصل کرنے کے لیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل کیا تھا. لوگ کہتے ہیں نا چلو یہ تو پچھلی امتوں کی بات ہو گئی, بنی اسرائیل کا جو دین تھا وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد منسوخ ہو گیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ وفاء الوفا شریف کی حدیث ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا جب وصال ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر تشریف لے آئے. صحابہ کیا کہتے ہیں, کتنے خوش قسمت خاتون تھیں حضرت علی کی والدہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لحد کھودنے میں خود بھی شریک ہو گئے. جنتی خاتون تھی, ان کی لحد کو کھودنے میں شریک ہو گئے, اور جب قبر کھود گئی تیار ہو گئی, اللہ کے نبی اس قبر کے اندر پہلے تشریف فرما ہو گئے. اس قبر میں کیا عذاب ہوگا جس کے اندر رحمت خداوندی پہلے اتر گئی. خدا کی قسم قیامت تک انوار و برکات کی بارش حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر مبارک پر ہو رہی ہو. نہ صرف اترے بلکہ لیٹ گئے, اور راوی کہتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کر کے دعا کری, اے اللہ یہ میری والدہ فاطمہ بنت اسد ان کی قبر کو کشادہ فرما دے, ان کی بخشش فرما دے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنا وسیلہ دے رہے ہیں, لوگوں کو قبر پر دعا کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں, ارے جب قبروں پر جاؤ وہاں پر بھی میرے وسیلے سے دعا کرو. اے اللہ میری والدہ فاطمہ بنت اسد کی قبر کو کشادہ فرما دے, ان کی بخشش فرما دے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور گزشتہ انبیاء جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے وسیلے سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی کہ جب قبر پہ جاؤ کس طرح دعا کرو. حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے دعا فرمائی اور وسیلے کا لفظ لے کر دعا فرمائی کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی کہ جب مدینہ طیبہ میں بارش نہیں ہوئی, اور حضرت انس تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب بھی بارش نہیں ہوتی تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے, یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین قحط پڑ رہا ہے مدینے میں, بارش نہیں ہو رہی, ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, ہمارے جانور مر رہے ہیں. جب بھی بارش نہیں ہوتی حضرت انس فرماتے لوگ حضرت عمر کی بارگاہ میں آتے. حضرت عمر کی بارگاہ میں آ کر کیا عرض کی کیا قحط پڑ رہا ہے بارش نہیں ہو رہی, آپ دعا فرمائیے. حضرت عمر نے کیا فرمایا, حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے ان کے دامن کو تھام کر دعا کرتے ہیں, مولا پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا رہے تھے, آج ان کے چچا عباس بن عبد المطلب کو وسیلہ بنا کے دعا کرتے ہیں, مولا ان کے صدقے مدینہ طیبہ کے اندر بارش برسا دے. راوی کہتا ہے ابھی عمر ابن خطاب نے دعا فرمائی تھی, رب العالمین نے باران رحمت برسا دی. پتا چلا نہ صرف نبی کا وسیلہ آ رہے, نبی کے قرابت داروں کو وسیلے میں شامل کر لو, رب العالمین اس کی برکت سے بھی رحمت خداوندی نازل فرما دیتا ہے. حضرت عمر کا عقیدہ, وہ عمر ابن خطاب جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی زبان پر حق بولتا ہے. پچھلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے, اگر اس امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر, وہ عمر ابن خطاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. وہ عمر ان کا عمل دیکھو, حضرت عباس بن عبد المطلب کا دامن تھام کر دعا کرتے ہیں مولا ان کے وسیلے سے مدینے میں بارش نازل فرما دے. تو پتا چلا کہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ان کے قرابت داروں کو وسیلے کو دعا میں شامل کر لو, ان کے وسیلے سے دعا کرو, رب العالمین اس کے صدقے بھی آپ کی مرادوں کو پورا فرماتا ہے. یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے. ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے اندر بارش نہیں ہوئی, راوی کہتا ہے لوگ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اب ام المومنین کی بارگاہ میں حاضر کیوں ہوئے, مدینہ طیبہ میں موجود تھے, مسجد نبوی کے قریب تھے, چاہیے تھا مسجد نبوی میں آ کر دعا کرتے, بارش کے لیے دعا کرتے, لیکن لوگوں نے کیا کرا, چلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی. غور کرو ام المومنین کے جواب پر. حضرت عائشہ کو کیا چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کی تعلیم تو دے کر گئے, نماز استسقاء کا حکم دے کر گئے ہیں, جب بارش نہیں ہو نماز استسقاء پڑھو. لیکن ام المومنین فرماتی ہیں حجرہ رسول کی چھت کھول دو. اس وقت گنبد خضرا موجود نہیں تھا. فرماتی ہیں گنبد حجرہ رسول کی چھت کھول دو. ام المومنین نے فرمایا حجرہ رسول کی چھت کھول دو, آسمان کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. اور جب چھت کھولی گئی راوی کہتا ہے مدینہ طیبہ میں بارش شروع ہو گئی. تو پتہ چلا کہ صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا لو. آج ہمارا جو عمل ہے اہل سنت والجماعت کا, ہمارا وہی عمل ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عمل تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابیہ حضرت کشبہ رضی اللہ تعالی عنہا, ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پیا. حضرت کشبہ نے کیا انہوں نے اس کا منہ کاٹا مشکیزے کا اور اپنے پاس تبرکن رکھ لیا. جب بھی راوی کہتا ہے جب بھی مدینہ طیبہ کے اندر کوئی شخص بیمار ہوتا لوگ حضرت کشبہ کے پاس لے جاتے کہ یہ بیمار ہے, وہ اس مشکیزے کے منہ کو پانی کے اندر ہلا کر اس کو پلاتی, اللہ رب العالمین اس کو شفایا فرما دیتا. وہ مشکیزہ کیا تھا؟ کیا وہ کوئی نبی تھا؟ کیا وہ کوئی ولی تھا؟ کیا تھا؟ وہ صرف وہ تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے نسبت ہو گئی. اس کے اندر رب العالمین نے یہ تاثیر پیدا کر دی. اور یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ حضرت کشبہ کیا فرماتی کیا کرتی تھی, وہ اس مشکیزے کے منہ کو پانی کے اندر ہلاتی تھی, اس بیمار کو مریض کو پلا دیتی تھی, رب العالمین اس کو شفایاب فرما دیتا تھا. تو جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب لگ جائیں اس مشکیزے کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو شفا عطا کرتا. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفا نہیں دے سکتے؟ ہم سب کا عقیدہ ہے وہ شفا دے سکتے ہیں, اللہ رب العالمین نے ان کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کاتبان وحی میں سے ہیں, ان کا عمل کیا تھا؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک اور منہ مبارک اپنے پاس تبرکن رکھ لیے. امیر معاویہ کا عقیدہ دیکھو. آج لوگ امیر معاویہ کو کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور ان کی شان زیادہ بڑھاتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں جب شان بیان کرتے ہو تو ان کا عمل بھی کرو. حضرت امیر معاویہ کا عمل کیا تھا؟ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک اپنے پاس رکھ لیے, اب حضور کے ناخن مبارک اپنے پاس رکھ لیے, جب وصال فرمانے لگے تو وصیت فرماتے ہیں جب مجھے قبر میں لٹا دو میری آنکھوں پر میرے منہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ منہ مبارک رکھ دینا, یہ ناخن مبارک رکھ دینا, مجھے یقین ہے رب العالمین اس کے وسیلے سے اس کی برکت سے میری بخشش فرما دے گا. کس کا عقیدہ ہے؟ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ. تو پتہ چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انبیاء اولیاء اور بلکہ ان کے تبرکات کا وسیلہ بھی جائز ہے. یہ پچھلی امتوں کا بھی عقیدہ تھا جیسے میں نے بیان کیا, اس امت کا بھی عقیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور ان کے صحابہ کا عمل بھی بیان کیا. اب لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں, منکرین کا اعتراض کیا ہے کہ اعمال کو وسیلہ بناؤ, نماز کو وسیلہ بناؤ, اس آیت میں جو وسیلے کا حکم ہے وہ نماز کو وسیلہ بناؤ, زکوٰۃ کو بناؤ, روزوں کو بناؤ, صدقات و خیرات کو بناؤ. تو میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا یہ بتاؤ یہ اعمال تمہیں کس طرح ملے؟ نماز ملی کتنے وسیلوں سے ملی؟ نبی سے صحابہ کو ملی, صحابہ سے تابعین کو ملی, تابعین سے تبع تابعین کو ملی, وہاں سے بزرگان دین اولیاء کاملین کو ملی. کتنے وسیلوں سے یہ نماز ہم تک پہنچی, روزہ کتنے وسیلوں سے ہم تک پہنچا ہے. تو یہ نماز، روزہ، زکات و حج، یہ تمام نیک اعمال، یہ بھی کتنے وسیلوں سے ہم تک پہنچ رہے ہیں. اگر وسیلہ عباد حرام ہے، صرف اعمال کا وسیلہ چاہیے، تو اعمال بھی تو کتنے وسیلوں سے مل رہے ہیں. اور غور کرو، یہ نمازیں، آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ہزاروں خیالات ہمارے ذہن کے اندر ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم نے کیا پڑھا، اکثر ہم اپنی رکعتوں کو بھول جاتے ہیں. یہ نماز کیا اس قابل ہے کہ آپ اس نماز کو رب العالمین کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں؟ جس نماز کے بارے میں آپ کو یقین نہیں کہ یہ نماز قبولیت کا درجہ رکھتی ہے یا نہیں، اس نماز کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے، ہم اس نماز کو کس طرح وسیلہ بنا سکتے ہیں؟ ارے ان انبیاء اولیاء کے بارے میں یقین ہے، یہ خدا کے مقرب بندے ہیں، تو یقیناً ان کو وسیلہ بنا لو. جب ان کو وسیلہ بناؤ گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے. دوسرا اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، وسیلہ ماننے سے رب العالمین کو ماذا اللہ کمزور ماننا ہوا، کہ اللہ رب العالمین کو وسیلے کی ضرورت ہے، ہم نے ماذا اللہ ان کو کمزور، اس کو کمزور مان لیا. میرے بزرگ اور دوستوں، حقیقتاً رب العالمین قادر مطلق ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے. وہ براہ راست عطا کر سکتا ہے، لیکن ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، خطاکار ہیں، ہم اس کے نبیوں ولیوں کو وسیلہ بناتے ہیں. مولا ہم تو گناہگار ہیں، یہ تیرے مقرب بندے ہیں، یہ تیرے نیک بندے ہیں، انہوں نے اپنے دن ایسے گزارے، مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیے، انہوں نے اپنی راتیں ایسے گزاری کہ یبیتونا لربہم سجدم و قیامہ کے مزداق بن کے گزاری انہوں نے اپنی راتوں کو. تو مولا ان کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو اللہ رب العالمین ان نیک بندوں کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. تو پتہ چلا اللہ رب العالمین تو قادر مطلق ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، لاچار ہیں، ہمیں اس کے وسیلے کی ضرورت ہے. تیسرا اعتراض جو وہ لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی ہمیں ضرورت ہے، اسی طرح معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وسیلے کی ضرورت ہے. وہ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں آپ اذان کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود پر، مقام وسیلہ پر فائز فرما دے، تو معاذ اللہ حضور کو ہماری دعاؤں کی، ہمارے وسیلے کی ضرورت ہوئی، معاذ اللہ. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم جو اذان کے بعد دعا کرتے ہیں، یہ بھیک مانگنے کا ایک طریقہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کوئی فقیر کسی امیر کے در پر جاتا ہے، کسی اس کے محل پر جاتا ہے، تو کیا بھیک مانگتا ہے؟ اللہ تجھے روپیہ دے، تجھے پیسہ دے، کیوں؟ یہ خوش ہو کر مجھے کچھ عطا کر دے. کیا اس کی دعاؤں سے وہ امیر ہوگا؟ وہ تو پہلے ہی امیر ہے جو عالیشان بنگلے کے اندر رہ رہا ہے. نہیں، یہ بھیک مانگنے کا ایک طریقہ ہے، جب میں اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا، یہ خوش ہو کر مجھے کچھ عطا کر دے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے ہی مقام محمود پر ہیں. اللہ فرماتے ہیں عسا ان یباسا کا ربو کا مقام محمودا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو مقام محمود پر فائز کر دی. وہ تو پہلے ہی مقام محمود پر ہیں، ان کو ہماری دعاؤں کی کیا ضرورت. آخری اعتراض عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ اگر وسیلہ ضروری ہے تو بتاؤ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اور دوسرے کافروں کو یہ وسیلہ کام کیوں نہیں آیا، خصوصاً عبداللہ ابن ابی کو، جس کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، جس کے کفن کے لیے چادر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دی. کہتے ہیں کہ اگر وسیلہ ضروری ہے تو عبداللہ ابن ابی کو اس سے فائدہ کی نہیں ہوا. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ لینے والے کا قصور ہے، دینے والے کا قصور نہیں. دینے والا تو جب دینے پر آتا ہے، کسی کو نبوت عطا کر رہا ہے، کسی کو ولایت عطا کر رہا ہے، کسی کو امامت عطا کر رہا ہے، کسی کو شجاعت عطا کر رہا ہے، کسی کو شہادت عطا کر رہا ہے، لیکن جو لینے کا سلیقہ ہی نہیں جانتا، اس کو وہ کیا عطا کریں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کے کفن کے لیے جو چادر دی، وہ صرف اس لیے دی کہ عبداللہ ابن ابی نے حضرت امیر حمزہ کے کفن کے لیے اپنی چادر دی. اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس احسان کا بدلہ دنیا میں نہیں اتارتے, کل قیامت کے روز اس کی شفاعت کرنی پڑتی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر شریف عطا کر دی اور دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا. اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں ہے کہ اپنی چادر سے کسی کو نفع پہنچائیں یا نہ پہنچائیں. دوسری بات, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی, لوگ کہتے ہیں اس کی بخشش کے لیے یہ کافی ہے. غزالیہ دورہ علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کے لیے دعا ہی نہیں کری, نماز جنازہ پڑھائی. اللہم اغفر لحینا ومیتنا, اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو ہمارے مردوں کو, وہ تو ہمارا تھا ہی نہیں. حضور نے تو اپنے لوگوں کے لیے دعا کری, ہم گناہ گاروں کے لیے سنیوں کے لیے دعا کری, عبداللہ ابن ابی کے لیے تو دعا ہی نہیں کری. پوری نماز جنازہ کی یہی دعا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا بیان فرمائی. تو پتہ چلا کہ جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرنا چاہیں, اللہ رب العالمین نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی چادر سے, اپنے کلمات سے جس کو نفع پہنچانا چاہیں پہنچا سکتے ہیں. یہ سب ان کے اختیار میں ہیں. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت والجماعت کا, کہ رب العالمین تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس کے انبیاء اولیاء اور ان کے تبرکات کا وسیلہ جائز ہے. اور الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس عقیدے پر قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.